Respected brothers and elders, alhamdulillah, we are extremely fortunate to have with us our respected beloved Ustad, Hazrat Mullah Fazlur Rahman Sahib, who is the Sheikhul Hadith of Darul Uloom Azadville. Hazrat Marana is no stranger here, he's been here many times, alhamdulillah. He's teaching Bukhari Sharif for over 27 years, alhamdulillah. He's got many students throughout the world. He's involved in Ta'aleem, Tazkiyah, Tabligh, and he makes great effort even with the indigenous people. He's running madrasas for the orphans. There's a girls' madrasa, a boys' madrasa also, besides the work that he's doing on a daily basis. Inshallah, Hazrat Mawlana will speak to us. He'll deliver the lecture in Urdu, and Hazrat Mawlana Ilyas, but he'll give a synopsis, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم بزرگو دینی بھائیو اس وقت ہم دنیا میں ہیں زندہ ہیں چل پھر رہے ہیں لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم زمین کے نیچے قبر میں ہوں گے جتنے انسان دنیا میں آئے وہ جانے ہی کے لیے آئے ہم سب بھی جانے ہی کے لیے آئے اس لیے دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں اور مسافر بھی بہت شارٹ ٹائم کے لیے اور سفر بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب ٹکٹ بک کریں گے تو اس وقت جائیں گے بلکہ سب کچھ طے ہو چکا ہے جس نے بھیجا ہے جب وہ بلا لے گا اسی وقت چلے جائیں گے اور اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا دل دنیا سے اچاٹ ہو آخرت کی طرف مائل ہو اور موت سے پہلے موت کی پوری تیاری ہو کیونکہ یہ دنیا غدار ہے بے وفا ہے کسی کی ساتھی نہیں ہے ایک عربی مقولہ ہے مقامات حریری میں ان دان یومن لشخص ففی غدی یتغلب آج دنیا ہمارے فیور میں ہے موافق ہے کل کو ہمارے سینے پہ چڑھ بیٹھے گی یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی جہاں آنکھ بند ہوگی پھر پتا چلے گا کہ ہم ابھی ڈریم اور خواب اور سپنا میں تھے ابھی یہ ریالٹی آئی ہے برزخ اور آخرت میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کے واسطے یہ زندگی کا چانس اور موقع دیا گیا ہے زندگی کا ہر سیکنڈ اور منٹ ایسا سمجھنا چاہیے کہ بس یہی فرسٹ چانس بھی ہے اور لاسٹ چانس بھی ہے نو آز اے چانس تب تیاری ہوگی حدیث شریف میں آیا مسلم شریف میں کل یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کو چانس ملتا ہے اپنے نفس کا سودا کرنے کا معاملہ کرنے کا یا تو وہ اس کو ہلاک کرتا ہے یا اس کو جہنم سے آزاد کراتا ہے. ہر ہر سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے. دنیا والے تو کہتے ہیں ٹائم از گولڈ, اور ہم لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کہ ٹائم از جنت اور جہنم. ٹائم سے آپ جنت بھی خرید سکتے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے جہنم بھی خرید سکتے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فإنا أعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آخرت کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلا زینہ اور منزل ہے وہ ایمان ہے. ایمان جو ہے مدار نجات ہے. کسی انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات نہیں ملے گی بغیر ایمان کے. پیغمبر, بڑے سے بڑے پیغمبر کی فیملی کا کوئی فرد ہو, اس کو بھی نہیں ملے گی. اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے, اور بار بار جگہ جگہ قرآن و حدیث میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے, اور اس میں مسلمانوں کا اختلاف بھی نہیں ہے. سارے علماء دنیا بھر کے اس پر متفق ہیں, بغیر ایمان کے کسی کو نجات نہیں ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. اسی طریقے سے ابو لہب کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. ابو طالب کا قصہ بخاری شریف کے حدیث میں بیان کر دیا گیا. بغیر ایمان کے کسی کو نجات نہیں ملے گی. سب سے پہلی شرط ایمان ہے. الحمدللہ وہ دولت ہمیں ملے ہوئے ہیں, مگر ہم ایمان والوں کو اس کی قدر ابھی نہیں ہے. فارسی میں ایک مثل مشہور تھی, قدر جوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری. بہت قیمتی ہیرا ہو 50 ملین پاؤنڈ کا, رین تو بیچارہ بہت نیچا ہو گیا, 50 ملین پاؤنڈ کا ہیرا ہو, تو ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا ہیرا بیچنے والا جانتا ہے. دیہاتی گوار کو کیا پتا, وہ تو ایک معمولی پتھر میں اور ہیرے میں فرق نہیں کر سکے گا. ہم لوگ جوہری ہیں, اللہ نے ایمان والا جوہر دیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی مجھے بھی اس کی قدر نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تیسرے پارے کے آخری آیت میں, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جاتے ہیں وہ مرتے ہیں, کل قیامت کے دن زمین بھر کر گولڈ اور سونا پیش کریں بارگاہ الہی میں رینسم اور فدیے کے طور پر ایمان کے, اللہ پاک نے ایڈوانس اور پیشگی فرما دیا, ہرگز ہرگز یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا, اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے, اس کے بارے میں کسی کی شفاعت اور سفارش بھی نہیں سنی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام بہت کوشش کریں گے قیامت کے دن, بخاری شریف میں ان کا قصہ آیا ہے, اللہ میاں سے کہیں گے میں نے ایک دعا مانگی تھی پروردگار آپ سے, آپ نے قبول بھی فرمائی, ولا تخزنی یوم یبعثون, قیامت کے دن مجھے رسوا مت کیجیے گا, اس سے زیادہ میری رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں پھینکا جائے. لیکن اللہ پاک نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے, اور باپ کو انسانی شکل کے بجائے ایک گھناؤنے اور گندے جانور کی شکل دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گھن آ جائے اور نفرت ہو جائے اور پاؤں پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہر ہر مومن کا ایمان, چاہے مجھ جیسا کمزور مومن کیوں نہ ہو, اللہ کی نگاہ میں زمین بھر کر گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جوہر ہمارے پاس ہے, کیا 50 ملین پاؤنڈ, پوری زمین کو سونے سے آسمان تک بھر دیجئے, اللہ کی نگاہ میں ہر مومن کا ایمان اس سے زیادہ ویلیوبل ہے. کیا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے ایسی قیمتی چیز دی ہے؟ الحمدللہ, اس نعمت پر سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور شکریہ تین طرح ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, دل کی گہرائی سے, زبان سے ہوتا ہے, اور پورے جسم سے ہوتا ہے. اور اس ایمان کا شکریہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں, کیونکہ جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا قیامت کے دن ان کی بھی دو قسمیں بنیں گی. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحیح حدیثوں کا خلاصہ ہے. دو قسمیں بنیں گی, ایک جماعت وہ ہوگی جو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی, اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی. ایمان کو پرفیکٹ اور کمپلیٹ بنایا ہوگا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، اس لیے اجازت دے دی جائے گی. اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ. لیکن وہیں ایمان والوں کی ایک دوسری جماعت ایسی بھی ہوگی جو باوجود کے کچھ روزہ نماز بھی کرتی ہوگی، حج اور عمرہ بھی کرتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ جلیں گے حتیٰ کہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے جب تک اللہ چاہیں گے. پھر ان کو موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہر الحیات میں غوطہ دلایا جائے گا، پھر وہ استرنا اگیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے اسی ایمان کی بدولت جو ناقص تھا، سارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے پہلے صفائی کے لیے جہنم میں جانا پڑا، اسی ایمان کی بدولت اللہ پاک اس لو درجے کے مومن کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. متفق علیہ حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بخاری اور مسلم کی. جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا نے، دنیا تو دنیا ہی ہے، 100 گنا بڑی بھی مل جائے تب بھی ایک دن چھوٹنے والی ہے، 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. جبکہ جنت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، لموزع سوطین فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کے برابر جگہ اگر جنت میں مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ مائدہ کی 6 پارے کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اور آپ سے، ایمان والوں سے، 3 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لعلکم تفلحون. اور قرآن میں اور حدیث میں جب فلاح کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد فلاح کامل ہے، کمپلیٹ سکسیس، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بالکل جہنم سے بچ جائے اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سب سے پہلا عمل تقویٰ ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ہی نے اپنے فضل سے ایمان کی بیش بہا دولت دی جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں، بیش بہا. وہی اللہ اپنے مزید فضل و کرم سے ہماری طرف خود اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہم سے تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے سروں پر اپنی ولایت خاصہ کا تاج رکھیں. اور جو اولیاء اللہ ہوں گے یہ وہی ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اور فرماتے تھے ولایت کی غذا تقویٰ ہے. کثرت عبادت سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. چاہے دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، ہر سال حج عمرہ کرے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا تو جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا، اور فاسق اللہ کا ولی نہیں ہوتا. فسق اور ولایت میں تضاد ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے الا کہ سچی توبہ کر کے پھر چھوڑ دے گناہ، بے شک اس وقت پھر اللہ کا ولی بن جائے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ میرے محترم دوستو بزرگو. قرآن میں دیکھیے سینکڑوں جگہوں پر بلا مبالغہ ہم ایمان والوں سے مطالبہ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے چھوڑو. آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑو، توبہ کر لو. کان سے جو کرتے ہو اس کو چھوڑو، توبہ کر لو. جو ہو گئے اس سے توبہ کر لو، آئندہ کے لیے رک جاؤ. زبان سے جو کرتے ہو اس کو بھی، دل و دماغ سے جو کرتے ہو اس کو بھی، ہاتھ پاؤں سے کرتے ہو اس کو بھی، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑو. یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کے بغیر آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد زندگی کے ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر حال میں تقوی اختیار کریں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں. بے شک ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، حالات بہت خراب ہیں باہر کے حالات، مگر پھر بھی آدمی اگر ہمت کرے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل نہیں ہے، بلکہ پر لطف ہے اور مزیدار ہے. خالد صاحب فرماتے ہیں بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. جی چاہتا ہے آنکھ سے حرام دیکھ لیں، زبان سے حرام بول لیں، کان سے حرام سن لیں، ہاتھ پاؤں سے حرام کر لیں، لیکن اے اللہ آپ میرے دل میں بیٹھے ہیں، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم کیسے نافرمانی کریں. اتنی حضوری اور اتنا استحضار اللہ کا دل میں ہونا چاہیے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز پر قادر ہیں، جیسے ہم گناہ کریں فوراً پکڑ لیں، اللہ کو قدرت ہے. اسی لیے پکا ایمان چاہیے اور اس کے لیے نیک ماحول چاہیے، تب آدمی تقوی اختیار کر سکے گا. دوسرا عمل بیان فرماتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ. منفی پہلو مقدم ہے، پھر مثبت پہلو، وہ اعمال جو اللہ سے قریب کرتے ہیں ان کو تلاش کرو. ابتغاء، تلاش. جب آدمی کا ایمان پکا ہوتا ہے، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں سما جاتی ہے، تو ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں کون سا وہ عمل کروں کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. اور جب اللہ پاک کسی نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں تو اس کا جی خوش ہو جاتا ہے اور باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی پہچان ہے. اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مومن. اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والے اعمال فرائض ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور ان میں سب سے مقدم نماز ہے. نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، مگر شرط ہے کہ اس نماز کو سنت کے مطابق پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، صفت احسانیہ کے ساتھ پڑھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، سب شرائط اس میں موجود ہوں. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، اور تجوید صحیح کرنے کی محنت نہیں کی، اور وہ غلط پڑھ رہا ہے، تو وہ قرآن پڑھ کے گنہگار ہو رہا ہے اور نماز پڑھ کے گنہگار ہو رہا ہے. الاخذ بالتجوید حتم لازم، من لم یجود القرآن آثم. تجوید صحیح ہونی چاہیے، قرآن پاک کی، دعاؤں کی، تسبیحات کی، التحیات کی، انتہائی ضروری ہے. پھر سارے ارکان سنت کے مطابق ادا ہونے چاہیے. خصوصیت سے نماز میں اطمینان چاہیے، بغیر اطمینان کے نماز صحیح نہیں ہوتی، رکوع میں، سجدے میں، قوما میں، جلسے میں. اور مسنون نماز یہ ہے کہ جتنی دیر آدمی رکوع میں ٹھہرا اتنی دیر قوما میں ٹھہرے، جتنی دیر دونوں سجدوں میں ٹھہرا اتنی دیر دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرے. اور یہ اس وقت ہوگا جب مسنون دعا پڑھے گا. قوما کی دعا مسنون دعا آئی ہوئی ہے بخاری میں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اور مسلم میں آئی ہے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شيء بعد. دونوں سجدوں میں دعا آئی ہوئی ہے، ابو داؤد، ترمذی، حاکم وغیرہ میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دیکھ لیجئے ہماری نمازیں کیسی ہیں. اس لیے فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کی فضائل اعمال، اس میں تیسرا باب پڑھیے خشوع خضوع کا. اس میں ایسی حدیثیں بیان کی ہیں حضرت نے کہ بہت سے لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے. حتیٰ کہ ایسی پڑھتے ہیں پڑھنے والے، نہ پڑھنے والوں کی بات یہاں نہیں ہے، پڑھنے والے ایسی پڑھتے ہیں کہ خود نماز ان کو بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی. یہ نماز وہ نہیں ہے جو اللہ سے قریب کرے، یہ تو اللہ سے دور کرتی ہے. اور اپنے اپنے خشوع خضوع کا حساب ذرا لگا لیجئے اپنے دل میں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، امام غزالی وغیرہ، بے توجہی اور بے التفاتی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. اس سے بھی آدمی کی نماز اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اس کو دور کر دے گی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز میں دل لگانے اور جی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سوچ سوچ کے پڑھیں، صرف حافظے کے اوپر اعتماد کر کے نہ پڑھیں، منہ سے نکالیں، قصدن نکالیں، یہ سوچیں اللہ میرے سامنے اور واقعتاً اللہ سامنے ہوتے ہیں. فرمایا گیا حدیث میں، نماز کی حالت میں آدمی قبلے کی طرف نہ تھوکے، فإن ربه بینه وبین القبلة. اللہ کو ہم سنا رہے ہیں، اس نیت سے پڑھیں، اس ارادے کے ساتھ پڑھیں. دھیان ہونا چاہیے، بغیر دھیان کے نماز کامیابی نہیں دلاتی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مفتیان کرام کہیں گے خشوع خضوع نماز میں مستحب ہے، اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کہ اگر وہی فتویٰ دیں گے نہیں ہوتی تو پورے دن ہم ریپیٹ ہی کرتے رہیں. یہ ان کا منصب تھا، امام غزالی فرماتے ہیں. مگر ہم لوگ کہتے ہیں بغیر خشوع خضوع کے نماز بیکار ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا. ایسے زکات نکالنا ہو تو سال میں ایک تاریخ طے ہونی چاہیے، اس میں اپنے پورے ایسے مال کا حساب کیا جائے جس پر زکات فرض ہے. اس کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ کس مال میں زکات ہے، کس میں نہیں، کیونکہ اس میں تفصیل ہے. اور ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے اسلامی تاریخ میں سے، اسلامی مہینے کی، ہر سال اسی تاریخ میں حساب کریں، ایسے مال کی جس پر زکات فرض ہے، اور اس کا مجموعہ معلوم کر لیں، چاہے وہ تھوڑا تھوڑا دیں بعد میں، لیکن حساب ایک دن ہونا چاہیے. ایسے روزہ، اس طرح روزہ رکھا جائے کہ اس میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے. صاف صاف حدیثوں میں کہہ دیا گیا، جو آدمی روزہ رکھ کر غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجت ان یدع طعاما و شرابا، ایسے حج کرے، اسی طرح لوگوں کے حقوق ادا کرے. بہت سارے کام ہیں، پھر نوافل ہیں، ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقات خیرات ہیں، حج عمرہ نفلی ہیں، بہت سارے اعمال. وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ منفی اور مثبت دو پہلو ہو گئے. پھر تیسرا عمل بتایا، وجاہدوا فی سبیلہ. آپ ماشاء اللہ متقی پرہیزگار ہو گئے، آپ متبع سنت ہو گئے، فرائض واجبات اور نوافل کے پابند ہو گئے، لیکن پوری دنیا بھری ہوئی ہے نافرمانوں سے. ان سب کے اوپر محنت ہونی چاہیے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، فکر کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کہ یہ سارے انسان اللہ والے بن جائیں. جن کے دلوں میں ایمان نہیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے، ورنہ اس طرح مریں گے، ہمیشہ کے جہنمی بنیں گے. اور جو ایمان والے بھائی بہن ہیں، وہ متقی پرہیزگار متبع سنت بن جائیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک ایسی ڈیوٹی ہے ایمان والوں کی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، جس کو اللہ پاک اس دسویں پارے میں سورہ توبہ میں نماز سے بھی پہلے بیان کر رہے ہیں، اور زکات سے بھی پہلے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رسول کی اطاعت سے بھی پہلے بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے اس محنت میں پورے دین کو چھپا رکھا ہے، پورے دین کی زندگی اس محنت میں چھپا رکھی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. صرف جو مومن ہوا، جس نے اللہ کو پہچانا، اب وہ سارے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے گا. نہ اس کے لیے مولانا ہونا ضروری، نہ حافظ ہونا، نہ قاری ہونا، نہ حاجی صاحب ہونا، بس مومن ہونا، مرد ہو کے عورت، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. ایک واعظ میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ پڑھی، اور اپنے مجمع سے پوچھا، جو دینداروں کا مجمع تھا، ماشاءاللہ نمازیوں کا، داڑھی ٹوپی والوں کا، کرتے والوں کا، کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے کہ کسی مسلمان کے پاس بیٹھیں اور دین کی کچھ بات کریں. ہم تو کہتے ہیں ہماری فیملی میں ہم کو کہاں ٹائم ملتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرنے کا ٹائم کب ملتا ہے؟ کتنا ٹائم 24 گھنٹے میں ہم نکالتے ہیں، ہفتے میں نکالتے ہیں، مہینے میں نکالتے ہیں، سال میں نکالتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمارے بزرگوں کی برکت سے ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے، انہیں بزرگوں کی برکت سے ہم کو دعوت کا کام بھی ملا، تذکرے کا کام بھی ملا، تعلیم و تعلم کا کام بھی ملا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑے کام تھے جن کو لے کر دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیجا تھا. سب سے پہلا کام تو دعوت تھا، اس سے مقصود تذکیہ، پھر تعلیم کا تھا، اس سے مقصود بھی تذکیہ، کیونکہ ان کاموں کے ذریعے سے آدمی صاف ہوتا ہے، شرک سے اور شک سے نکلتا ہے، گناہوں سے نکلتا ہے. یہ تین کام اللہ پاک ارشاد فرما کے فرماتے ہیں، لعلکم تفلحون، ان سب ذمہ داریوں کو اگر پورا کریں تو انشاءاللہ جنت ہمارے انتظار میں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی. سب اس کی نیت کریں انشاءاللہ، تقوی بھی اختیار کریں گے، سب گناہوں کو چھوڑیں گے اور فوراً توبہ کریں گے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے سنت طریقے پر، اخلاص اور احسان کے ساتھ، اور پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان مال کی قربانی دیں گے، اور ہر وقت دیتے رہیں گے. اگر یہ تینوں کام ہم کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے، جن کی جنت ہے وہی دیں گے تو ملے گی، ہم خود نہیں حاصل کر سکتے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے بھی توفیق دے، مجھے توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو، کہ ہم ایسے مسلمان بنے کہ ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، just a summary and some of the advice that Hazrat gave us. So he commenced by reciting an ayat of the Quran Sharif and on hadith. Thereafter Hazrat says that we are all in this world, and every one of us, we are moving towards the akhirat. We have come in this world to go, nobody has come to stay, and therefore we have to regard ourselves as travelers, as people on the road, and that too where we have a very, very short journey. That journey also is not in our control, that when we will book the ticket and decide to fly, this is when the being that has sent us, he decides to call us, we have no option but to then go. Therefore, we have to live our life in this world in such a way
that our heart is disinclined towards the world. Our heart is attached to the hereafter. And we are prepared for death long before it comes. And in this way we will conduct ourselves that inshallah we will gain that success. Because this world is very, very deceptive. It has deceived many, many people and is waiting to deceive us. When a person goes in the qabr, then the reality of the world opens out to him that what a deception this was. And the real life is the life of the hereafter. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ That the life of the hereafter, this is the real life. This is what we should be aspiring for. And in this world, every moment we have, a person should regard it as his first chance and his last chance. And no chance thereafter. That this is his first and last chance to make his life of the hereafter. In the hadith, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, every person, every morning, he's either got the opportunity to free himself from the fire of Jahannam or to destroy himself. This is his choice. People normally say time is gold. Rasul says that what we say is time is either Jannat or Jahannam. With this time that a person has, he can either make his Jannat, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ That a person either can obey Allah Ta'ala and earn his Jannat, otherwise he can destroy himself and earn his Jahannam. This is time. The first step that a person needs to take in terms of gaining this Jannat is nevertheless Iman. This is the foundation, this is the very basis of his najat and salvation in the hereafter. Without this Iman, there can be no salvation whatsoever. No matter how closely a person may be related to the greatest Nabi of Allah Ta'ala also, any Nabi of Allah Ta'ala, the incidents in the Quran Sharif of Kan'an, the son of Nuh alayhi salatu wasalam, Azar, the father of Ibrahim alayhi salatu wasalam, the wives of Hazrat Nuh and Hazrat Lut alayhi salatu wasalam, the uncle of Nabi sallallahu alayhi wasalam, Abu Lahab, his incident is in the Quran Sharif, Abu Talib in the Hadith Sharif. All this is mentioned that these people, despite their close relationship with great Anbiya of Allah Tabaraka wa Ta'ala, but they did not have Iman. As a result, they are doomed forever to the fire of Jahannam. This is that wealth of Iman which Allah Ta'ala has blessed us with. Do we truly appreciate what we have? Do we realize that what a gift this is, that these people who were so closely attached to Anbiya alayhi salatu wasalam, due to not having Iman, are doomed forever. This wealth Allah Ta'ala gave us. But unfortunately, the reality is that we don't truly appreciate what we have. Like an example, a person, there's a diamond worth 50 million pounds. Don't talk about rands because that has got no value nowadays. 50 million pounds, but you give it to some beggar, what does he know the value of it? He doesn't understand what this is. The real value of it, either the king will understand or a jeweler. The jeweler will understand what this is. Allah Ta'ala has made us jewelers in terms of Iman. Allah Ta'ala has blessed us with this pearl and this diamond of Iman. We are supposed to be now understanding what this value is and now fulfilling the requirements and what the dictates of this Iman is. Further then Hazrat went on to say that the ayat of the Quran Sharif that I recited, that Allah Ta'ala is now asking us to do three things. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wabtaghu ilayhi alwasila وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ That if we want complete and total success, three things are required of us. And what are these three things? The first is that we have to acquire taqwa. This Iman that Allah Ta'ala has blessed us, we have to make shukr for this. The shukr is by verbally making shukr, by making shukr from our hearts, and by practically making shukr as well. And that shukr will now be manifested by fulfilling these dictates. So we want to go directly to Jannat. We don't want to go via Jahannam, as unfortunately some people will go. So for that, these three things are required, which Allah Ta'ala speaks about in this ayat of the Quran Sharif. And the first thing is taqwa. That in order to go directly to Jannat, to be saved from any kind of punishment, the first requisite is, together with Iman, a person has taqwa. The first step of this najat is Iman, and this taqwa is that a person 100% comes onto this dictates of Iman. 100% comes onto deen. He does not engage himself in the disobedience of Allah Ta'ala. Otherwise, then this is against the dictates of taqwa. And without taqwa, a person cannot be a wali and a friend of Allah Ta'ala. Taqwa, wilayat, being a friend of Allah Ta'ala, and sin, these two things are opposites. It cannot be that a person is sinning and he can also be a friend of Allah Ta'ala at the same time. So what is required is that he gives up all sin and he becomes completely obedient to Allah Ta'ala with in every aspect. His eyes, his ears, his hands, his feet, his heart. In every aspect he becomes totally obedient to Allah Ta'ala. and gives up all sin. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. This is that prescription of wilayat, that he becomes totally obedient to Allah tabaraka wa ta'ala. So despite the fact that the conditions might be adverse, there might be many temptations around, there might be many, many challenges, but if a person makes an effort, not that it'll just become easy for him, Allah ta'ala will even make it something very pleasurable, very, very, something that he enjoys, that he will now be obeying Allah ta'ala, and Allah ta'ala will make that obedience also very, very pleasurable to him, something that he will be enjoying every moment. So what is required is, taqwa is to gain this consciousness, that at all times a person is conscious, Allah ta'ala is watching me, Allah ta'ala is away, and Allah ta'ala has full control and power over me. At any time Allah ta'ala can take me to task. So this is the first thing that is required. Then, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. Then look for those, make an effort to gain those means that will get you closer to Allah ta'ala. What are the means that will take a person closer to Allah ta'ala? All the various amal. And at the top of the list are the faraiz, the compulsory acts of deen. And in that also the priority is on salah. And in salah, the issue is to perform that salah correctly, perform it with all its requirements, with all, with khushu and khudu, performing it in the correct manner, performing it with ease, in qawma, the standing posture after the ruku, in the ruku itself, the sajda, the sitting posture between the sajdas, that a person is doing all this with ease. Otherwise, that same salah is then thrown back at him. And that salah curses him. That dayya'aka Allah kama dayya'atani. May Allah ta'ala destroy you as you have destroyed me. And the manner of gaining this postures all in ease is that we learn the masnoon du'as to recite in qawma, in jalsa. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. Between the two sajdas, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَهْدِنِي وَارْزُقْنِي. This will ensure that we perform these postures correctly and the salah of ours is not destroyed. And in this also, that the salah is performed with khushu, with that concentration, with devotion. Otherwise, Imam Ghazali rahmatullahi alayhi says that this is like a mockery of salah. Though the muftis will say technically that salah is fulfilled, but for the true benefit of salah, it has to be performed correctly, with the consciousness. And then the third thing is, then together with salah, zakat, a person has got his fixed date, giving it correctly, checking with the muftis, that is he discharging his zakat correctly, his salah, his fasting, hajj, and then fulfilling the rights of people, nawafil, sadaqat, etc. All these are the means by which a person gets closer to Allah Ta'ala. So he should be now undertaking all these amal to get closer to Allah Ta'ala. So first was taqwa, then gaining all the means and undertaking all the means to get himself closer to Allah Ta'ala. The third thing Allah Ta'ala says, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Having made an effort and while making an effort in improving oneself, becoming obedient to Allah Ta'ala, simultaneously a person is to make an effort on everybody else, that how can this entire deen become alive in the entire world. And for this a person makes an effort, that how can this iman come alive everywhere, every person can become conscious of Allah Ta'ala and become obedient to him. And this Allah Ta'ala makes it a duty upon every person. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. In this ayat Allah Ta'ala gives this as a duty of every single believer. Even before the command of salah and fasting and zakat and etc., Allah Ta'ala describes this aspect of enjoining the right to one another and forbidding the evil. Because everything else is all hidden in this. That when a person will engage in this effort of enjoining the right, forbidding the evil, he himself will become more steadfast and will bring this alive in others as well. Hazrat Thanvi rahmatullah alayhi once asked in his gathering to everybody present that in the 24 hours of the day, how much of time have we got for talking about deen to others? Whereas if we think really in ourselves, how much of time have we taken? So when a person will bring all this alive, all these aspects he'll have in his life, taqwa, undertaking the means to get closer to Allah Ta'ala, and making an effort on others as well, inshallah this will become the means of his own najat. And with the fazl of Allah Tabaraka wa Ta'ala, when he will bring all these aspects of deen, this da'wat, this ta'aleem, this tazkiyah, and in this da'wat Allah Ta'ala has given us this work of da'wat and tabligh, by means of which this whole process becomes very simple for us to undertake, and bring this deen alive in us, in others as well. And if we undertake all these three things, inshallah, with the fazl of Allah Ta'ala, with the shafaat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala will grant us the jannat and save us from ever going towards Jahannam. Allah Ta'ala give us tawfiq.